جمعہ 19 مئی کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب میں عرب اسلامک امریکن سمٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچ رہے ہیں۔ تجزیہ کار نے اسے نئی سر جنگ کہا۔
امریکہ کی اس میں جو شرکت ہو رہی ہے اور دوسری طرف روس اور چین اور ایران کھڑے نظر آ رہے ہیں، ایک نیو کولڈ وار کا ایک مڈل ایسٹ کے اندر ماحول نظر آ رہا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وہ ریاض میں عرب اسلامک امریکن سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ سنیے رضا ہمدانی سے۔
سعودی عرب کے اس دورے کے دوران میاں نواز شریف سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور دیگر مسلم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ 20 مئی کو شروع ہونے والے عرب اسلامک امریکن سمٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں 2 روزہ عرب اسلامک امریکن سمٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ یہ امریکی صدر کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس اجلاس میں دنیا بھر میں اسلامی ملکوں کے 55 رہنما اور نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔
ایران میں آج ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پولنگ کے وقت میں 2 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انتخاب میں ملک کے موجودہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی کو قدامت پسند رہنما ابراہیم رئیس سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ احوال کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
ایران میں صدارتی انتخابی مہم کے دوران معاشی مسائل چائے رہے، کیونکہ ملک میں بے روزگاری کی شرح کافی بلند ہے، جبکہ بیرونی سرمایہ کاری بھی نہیں ہو سکی۔ صدارتی امیدوار 68 سالہ موجودہ صدر حسن روحانی اعتدال پسند عالم ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل 56 سالہ ابراہیم رئیس السعداتی ایک قدامت پسند خیالات کے مذہبی عالم ہیں۔ انہیں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قریب مانا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی بھی امیدوار کو 50% ووٹ نہ ملنے کی صورت میں اگلے ہفتے ان دنوں میں کسی ایک کے انتخاب کے لیے پھر سے پولنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر 2 امیدواروں میں اصلاح پسند مصطفی ہاشم تبا اور سخت گیر نظریات کے حامل مصطفی آقا میر سلیم ہیں۔
سویڈن کے پبلک پروسیکیوشن کی ڈائریکٹر ماریان نیو نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کے خلاف ریپ کے الزام کی تحقیقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس معاملے پر 6 ماہ پہلے لندن میں سویڈش حکام کی موجودگی میں وکی لیکس کے بانی جولین اسانج سے اس معاملے پر پوچھ گچھ بھی کی گئی تھی۔ سنیے طاہر عمران سے۔
سٹاک ہوم کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسانج کی گرفتاری کا وارنٹ منسوخ کر دیا جائے۔ سویڈن کے استغاثہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عوامی استغاثہ کی ڈائریکٹر مسز ماریان نیو نے جولین اسانج کے خلاف مبینہ ریپ کی تحقیقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسانج ہمیشہ ریپ کے الزام کی تردید کرتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 45 سالہ اسانج سویڈن حوالگی سے بچنے کے لیے 2012 سے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں مقیم ہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ اگر انہیں سویڈن بھیج دیا گیا تو وہاں سے انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، جہاں ان پر عسکری اور سفارتی نوعیت کی لاکھوں خفیہ دستاویزات افشا کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔
فرانس کے نو منتخب صدر نے مالی کے دورے کے دوران کہا ہے کہ فرانس مغربی افریقہ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف عسکری کارروائیاں جاری رکھے گا۔ فرانسیسی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ واضح رہے کہ اس خطے میں 2013 سے ہزاروں فرانسیسی فوجی اسلامی شدت پسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جاپان کی حکومت نے بادشاہ آکی ہیٹو کو تخت سے دستبردار ہونے کے حق کے لیے نئے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس کہا تھا کہ وہ ضعیف العمری کے باعث فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ سنیے عبید ملک سے۔
جاپان کے 83 سالہ بادشاہ آکی ہیٹو نے گزشتہ برس سے تخت سے دستبردار ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ 1989 میں اپنے والد ہیرو ہیٹو کی وفات کے بعد سے تخت نشین ہیں۔ واضح رہے کہ جاپان کے قانون میں تخت سے دستبرداری کی اجازت نہیں تھی۔ دستبرداری کا یہ قانون اب جاپان کی پارلیمان میں پیش کیا جائے گا، جہاں سے امکان ہے کہ یہ اتفاق رائے سے منظور کر لیا جائے گا۔ لیکن نئی قانون سازی کے بعد بھی صرف مردوں کی جانشینی کا قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ اس وقت تخت کے صرف 4 ہی وارث ہیں، جن میں آکی ہیتو کے 2 بیٹے، 1 پوتا اور بادشاہ کے چھوٹے بھائی شامل ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے انتخاب میں روس کے اثر انداز ہونے سے متعلق تفتیش کے لیے خصوصی تفتیش کاروں کی تقرری کے فیصلہ درست نہیں ہے۔ سنیے آصف فاروقی سے۔
واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنا دفاع کیا اور انتخابی مہم کے دوران روس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ملی بھگت سے انکار کیا۔ उनका कहना था कि ये मामला महज निशाना बनाने के लिए है। वाज़ह रहे कि इस मामले की तफ्तीश के लिए अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के साबिक सरबरा रॉबर्ट मुलर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के सरबरा जेम्स कॉमी को बरतरफ कर दिया था, जिसके बाद से इस मामले की खुसूसी तफ्तीश के लिए इंतजामिया पर जबरदस्त दबाव था।
ये BBC उर्दू सर्विस है।
छब्बीस मार्च से 28 अक्टूबर तक आप हमारी रेडियो नशरियात मीडियम वेव में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर और शॉर्ट वेव में 40 मीटर बैंड पर 7485 किलोहर्ट्ज़ पर, 41 मीटर बैंड पर 9445 किलोहर्ट्ज़ पर और 25 मीटर बैंड पर 11910 और 12075 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। जिस तरह आपने खबरों में भी सुना कि स्वीडन के अवामी इस्तगासा की डायरेक्टर ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के खिलाफ रेप के इल्ज़ाम की तहकीकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस खबर की तफसील सरबीन का हिस्सा है, लेकिन पहले आते हैं आज के बड़े मौजू की तरफ। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें वाशिंगटन में एक के बाद एक तनाज़े का सामना है, अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर कल सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, जहाँ वो सऊदी अरब की तरफ से बुलाई गई अरब इस्लामिक अमेरिकन सरबराई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस समेत वहाँ वो 3 मुख्तलिफ इजलासों में सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा 50 के करीब अरब और इस्लामी दुनिया से आने वाले रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में ईरान और शाम के अलावा बाकी तमाम मुल्कों को शिरकत की दावत दी गई है। सऊदी अरब इसे एक तारीखी दौरा करार दे रहा है, जिससे खित्ते में इस्तेकाम बढ़ेगा। आरिफ शमीम की रिपोर्ट।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब, इसराइल और वेटिकन जा रहे हैं, यानी तीनों इब्राहिमी मजाहब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइत के घरों में।
That my first foreign trip as president of the United States will be to Saudi Arabia.
इसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन जिसका जिक्र ज्यादा हो रहा है वो है उनका पहला पड़ाव सऊदी अरब, जहां वो 3 मुख्तलिफ इजलासों में सऊदी और इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जिस शख्स को हाल ही में 6 मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अमरीका आने पर सफरी पाबंदियां लगाने की कोशिशों की वजह से इस्लाम मुखालिफ कहा जा रहा था, उसका पहला दौरा ही इस्लाम के मरकज़ का। लेकिन सऊदी हुकूमत माजी की बातों को भूल जाना चाहती है। हाल ही में सऊदी और अमरीकी अहलकारों के दरमियान रबतों के बाद माहौल बदल गया है। सऊदी अरब अमेरिका को अपना एक बड़ा और मोतबर इतिहादी समझता है और सदर ट्रंप के दौरे को एक तारीखी दौरे से ताबीर किया जा रहा है।
ये इस्लामी दुनिया के लिए भरपूर पैगाम है कि अमेरिका और मगरब आपके दुश्मन नहीं हैं। ये मगरब के लिए भी भरपूर पैगाम है कि इस्लाम आपका दुश्मन नहीं। इस दौरे से इस्लामी दुनिया और मगरब के दरमियान उमूमन और अमेरिका के दरमियान खुसूसन डायलॉग और मकालमा बदल जाएगा।
इस दौरे की राह हमवार करने के लिए जब अप्रैल में अमेरिकी वजीर दफा जिम मैटिस सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने भी अपने हमनसब सऊदी नायब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की हमायत का अंदिया दिया था। इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं के साथ ट्रंप की मीटिंग का महवर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी रहेगा। इन रहनुमाओं में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ भी होंगे, जिनकी फौज के साबिक सिपा सलार अब सऊदी अरब की क्यादत में इस्लामी फौज के सिपा सलार भी हैं। अमरीका के लिए सदर ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे की अहमियत बाहमी तआवुन से ज्यादा दिफाई और इक्तसादी है। इजलास से पहले मीडिया रिपोर्ट्स में नामालूम अमरीकी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि वाशिंगटन सऊदी अरब के साथ तकरीबन 100 अरब डॉलर के असलहे के माहदे करना चाहता है, जो कि मुस्तकबिल में 300 अरब तक पहुंच सकते हैं। अमरीका में मुख्तलिफ तनाजात में फंसे हुए अमरीकी सदर के लिए यह दौरा यकीनन एक सुख का सांस होगा, लेकिन इसकी ज़्यादा अहमियत सऊदी अरब के लिए है, जो खित्ते में अपने हरीफों को बताना चाहता है कि अमरीका उसके साथ खड़ा है। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़।
सऊदी अरब के लिए अलकुम्मतुल अरबियातुल इस्लामियल अमरीकिया या अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट की क्या अहमियत है? मैंने बात की इस्लामाबाद में मुकीम सहाफ़ी और दिफाई उमूर के तजयकार उमर फारूक से और पूछा कि सऊदी अरब इस कॉन्फ्रेंस से हासिल क्या करना चाहता है।
دیکھیں اس میں وہ تو تھوڑا سا جو وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ریفارم کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. ایک تو وہ اپنی پبلک سیکٹر کی اکانومی کو ریفارم کرنے کے پروسیس میں ہیں جس میں وہ ٹیکسز کو بڑھا رہے ہیں, سبسڈیز کو کم کر رہے ہیں اور پبلک جو پراپرٹیز ہیں, پبلک ایسٹس جو ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ امریکن پریشر میں آ کے جو اپنی وہابی کلیریکل جو ان کی کلاس ہے اس کو بھی انڈر پریشر لے کے آ رہے ہیں. سعودی کراؤن پرنس اس پرفارم پروسیس کا حصہ ہیں, لیکن وہ پرائز جو امریکن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ شاید یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران آپ کا اور ایران کا فاصلے کم ہو گئے تھے, نیوکلیئر ڈیل ہو گئی تھی, اس کے بعد آپ نے سینکشنز لفٹ کر لی تھیں, وہ آپ کو ریورس کرنے پڑیں گے اور دوبارہ سے وہ صورتحال لانی پڑے گی جو پریزیڈنٹ بش, جو جونیئر بش ہیں, ان کے زمانے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات تھے, وہ نیچر آف ریلیشنز وہ ریوائیو کرنے پڑیں گے. تو یہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہے, شاید یہ شیئر بھی کرے گی بش ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی تھی ٹورڈ سعودی عربیہ. میرا خیال ہے براڈ جو ایشوز ہیں انوالو یو ایس سعودی ریلیشنز میں وہ یہی ہیں.
تو عمر فاروق صاحب, آپ کے خیال میں سعودی عرب صدر ٹرمپ کے امریکہ سے حاصل کیا کرنا چاہ رہا ہے؟
دیکھیں, ایک تو وہ ریفارمیٹ کرنے کے پروسیس میں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, اپنی پالیسیز ٹورڈز دی اسلامک ورلڈ, مسلم ورلڈ, وہ شاید ایک سپیچ بھی ڈلیور کر رہے ہیں سعودی عرب میں اپنے وزٹ کے دوران, سپیچ آن اسلام. اور اس کے جو الیکشن کمپین کے دوران ان کا ریٹرک تھا, بہت پرسیو کیا جا رہا تھا کہ وہ خود سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ بہت ہی اینٹی مسلم اور اینٹی اسلام ہے. تو شاید یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اپنے وزٹ کو استعمال کریں گے مسلم ورلڈ میں اپنے ایک ڈفرنٹ امیج کو پریزنٹ کرنے میں. اب وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا, کیونکہ وہ ساری اسپیچز میرا خیال ہے مسلم دنیا کی, مسلم کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بہت تازہ ہیں جو انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران کی تھی.
یہ تھے صحافی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار عمر فاروق. عرب اسلامک امریکن سمٹ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے, اور سب سے اہم سوال کہ اس کانفرنس یا سعودی بلاک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے پاکستان کے لیے کیا چیزیں نقصان دہ یا باعث تشویش ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہی سوال میں نے پوچھا اسلام آباد میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد سے.
اگر آپ سم کارنر میں میں اگر اس کو بات کروں کہ اس میں ہمارا نقصان نہیں پہنچے گا, اس قسم کے جو اتحاد ہیں ان میں شامل ہونا, اور اگر میں تھوڑے سے تاریخ میں جاؤں تو 54 میں دو امریکی اسپانسرڈ اتحاد تھے, سیٹو اور سینٹو, ان دونوں میں ہم نے شمولیت اختیار کی. ہمیں کچھ فائدے تو وقتی طور پہ ہو گئے, لیکن اس کے درست نتائج جو تھے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوفناک تھے. یہ اتحاد جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اس کو پاکستان یہ ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کی مالی بات کچھ اقتصادی بات کرے, لیکن اس پہ جو دیکھا جائے تو اس کو ساری دنیا سنی اتحاد کہتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایران دوسرے سائڈ پہ موجود ہے. ابھی ایران اور پاکستان کا ہمسایہ ہے, تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر عدم استحکام کے خطرات موجود ہوں گے اگر ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, یا کچھ ویزیبل ہماری اس میں پارٹیسپیشن ہوگی اس اتحاد میں.
تو جی, تو بریگیڈیئر صاحب, اگر مسلمان ممالک پر نظر ڈالی جائے اس وقت تو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہ بلاکس میں تقسیم نظر آتے ہیں, تو ایسے میں پاکستان کا ایک بلاک میں اتنا زیادہ شریک ہو جانا خود پاکستان کے لیے چیلنجز کیا پیدا ہو سکتے ہیں اس سے؟
کل اگر ہماری ہندوستان کے ساتھ کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو اگر ہم نے ایران کے مخالف اتحاد میں شامل ہیں تو ایران ہماری مدد کے بجائے شاید ہندوستان کی مدد کر دے, کیونکہ ہم مخالف اتحاد میں شامل ہیں. یہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک طور پہ تین ممالک کے ساتھ دشمنی رکھنا اپنے خطے میں, یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی تعلقات ہم نے بہتر رکھے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں, وہ بہت اہم اتحادی ہے پاکستان کا, لیکن آپ دو طرفہ تعلقات وہ بات چیت کریں نا,
تو بریگیڈیئر صاحب ظاہر ہے ایران اس کانفرنس میں شرکت تو نہیں کر رہا، کیا اس کے نتیجے میں دہشت گردی کی ایک نئی ڈیفینیشن آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے کہ مطلب صرف ایران سے جڑی تنظیمیں ہی دہشت گرد قرار پائیں گی؟
ابھی بالکل مطلب ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ پراکسی وار کے ذریعے کرائی جاتی ہے، اور اگر آپ اس دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایران یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ جو ہے جو پہلے جب اللہ تھا اور بعد میں ابھی عبداللہ گیا ہے جو بلوچستان کے صوبے سے، ایران الزام لگاتا ہے کہ وہ پاکستان کے بلوچستان صوبے سے آ کے وہاں پر دہشت گردی کرتا ہے ایران میں، اور وہ یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ یہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اور سعودی عرب کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے کہ وہ ایران کے جو سنی علاقے ہیں ان کو غیر مستحکم کرے۔ لیکن اس کو ایران جو ہے اگر یہ دہشت گردی بڑھ گئی یا کوئی ایک ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس کر دیا وہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ایران اس کے اوپر اور زور سے پاکستان کے اوپر فشار ڈالے گا کہ اگر ایران میں دہشت گردی بڑھی تو، اور وہ اسی کا ایگزامپل دے گا کہ یہ جو اتحاد بنا ہے اس نے دہشت گردی کو مزید تکلیف دی ہے، اور اس قسم کے جو پراکسی فورسز ہیں اس کا ایک رد عمل پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے، پھر ایران بھی کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کے اندر کچھ کرے۔ تو یہ افغانستان کے ساتھ ہماری پراکسی وار کا ایک چل رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ چل رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی چل پڑا تو ہم کدھر جائیں گے پھر؟
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب جا کر جس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اس کا نام ہی رکھا گیا ہے عرب اسلامک امریکن سمٹ۔ میں نے ماضی میں امریکہ میں محکمہ دفاع سے وابستہ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی اور پوچھا کہ کانفرنس کے نام سے تو لگتا ہے کہ امریکہ کا کردار اہم ہے، لیکن یہ کردار اور پھر امریکی ایجنڈا ہے کیا؟
امریکہ کا ایجنڈا سب سے پہلا تو کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، جو امفیسس جو ہے، جو اہمیت جو دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ جب وہ تھے اس وقت اور اب بھی جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، اور تو سعودی عربیہ اس اہمیت کو جو ہے اچھال رہا ہے اور اس کو اہمیت کو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اس کو امفیسائز کر رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دلچسپی زیادہ بہت زیادہ ہوگی اس میں۔
اچھا، تو آپ کے خیال میں یہ امریکہ کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے کاؤنٹرنگ ٹیررزم، اور اسی کی وجہ سے وہ زیادہ ان کا اس وقت جھکاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب ہے؟
نہیں، وہ ایک اہم ایجنڈا ہے، دوسرا ہے آئل، تیسرا آرمز ٹریڈ۔ سعودی عرب جو ہے بہت بڑا امپورٹر ہے امریکن آرمز کا، بلینز آف ڈالرز کی تجارت کرتے ہیں وہ، اور سعودی عرب دوسرا اہم ایکسپورٹر آف آئل ہے امریکہ کو کینیڈا کے بعد، تو بہت سی چیزیں ہیں، اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ اس سمٹ کو، اس کی جو اینٹی ایران کیمپین جو چل رہی ہے تقریباً سال ہر سال سے، اس ایجنڈے کو بھی اہمیت دے گا سعودی عربیہ، اور امریکہ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جو دو ممالک جو نہیں بلائے گئے ہیں جو بہت ہی اہم ممالک ہیں وہ ایران اور سیریا۔ سیریا سے تو امریکہ کی لڑائی چل رہی ہے، ایران سیریا کو سپورٹ کر رہا ہے، اور سعودی اور عرب اور ایران کی تو ہمیشہ سے ہی چپخلی چلتی رہی ہے، تو جو دو اہم مسلم ممالک ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں، مگر ایک ملک جیسے سوڈان انوائٹ کیا گیا ہے جس کا پریزیڈنٹ جو ہے وار کرمنل کہا جاتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ باراک اوباما ایران سے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے، امریکی تعلقات، جس سے سعودی عرب ناراض ہو گیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے خیال میں کیا وہ صدر اوباما کی جو پالیسی تھی وہ اس کے بالکل برعکس ہو جائیں گے؟
بالکل نہیں ہوں گے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بالکل نہیں ہوں گے، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ سعودی عرب بہت ناراض تھا باراک اوباما سے، مگر جو جک پوا جو بولتے ہیں، جو یو ایس نیوکلیئر جو ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیل اپنی جگہ برقرار رہے گی، اس پہ اعتراض کر رہا ہے امریکہ، اور کانگریس جو ہے دوسرے وجوہات کو ڈھونڈ رہی ہے امریکن کانگریس اور ایران کے اوپر سینکشن لگانے کے لیے، مگر وہ ڈیل بہت اہم ہے، اس ڈیل کے تعلق سے امریکہ کی پالیسی بالکل نہیں بدلے گی، اور سعودی کو معلوم بھی ہے، اور سعودی، اگر آپ صحیح سعودی ڈپلومیٹ سے بہائنڈ کلوز ڈورز پوچھیے آپ تو کہیں گے کہ ہاں وہ ڈیل برقرار رہنی چاہیے، وہ بہت اہم ڈیل ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس اور ایران کی، اور دوسری اہم چیز جو چل رہی ہے, جو امریکن پریس بھی اچھال نہیں رہا ہے, جو ورلڈ پریس تو شاید اچھال رہا ہے, وہ یہ کہ ایران اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کوآپریٹ کر رہے ہیں عراق کے اندر, عراق میں جو لڑائی چل رہی ہے آئی ایس کے داعش کے خلاف, اس میں جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس اور امریکن فورسز کوآپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ مکس بیگ, ایران بہت اہم ملک ہے ویسٹ ایشیا کا, ایران جو نہیں بھی ہے اس کی غیر موجودگی اس کی موجودگی کا جو ہے ایک ثبوت دیتی ہے ایک طرح سے.
تو ڈاکٹر صاحب, ابھی مطلب مستقبل قریب میں امریکہ کی جو پالیسی ہے ایران کے بارے میں یا سعودی عرب کے بارے میں, اسے آپ چینج ہوتا نہیں دیکھ رہے؟
بالکل نہیں جی, نہیں, ایران کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر ایران نے اپنی کوآپریشن بڑھا دیا عراق میں تو وہ امریکہ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے بعد دنیا کے جو ہے یہاں پہ سنسیشنل جو ہے کرائسیس چل رہے ہیں ان کے, تو وہ بہت بے چینی سے کوشش کریں گے کہ اس سمٹ میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو, اور وہ اوائڈ کریں گے ناخوشگوار واقعے کو, اور وہ چاہیں گے کہ جتنی کوآپریشن عربوں سے ملتی ہے, مسلم کنٹری سے ملتی ہے, وہ بہت اچھی ان کے لیے. انہوں نے بہت ہی پریزیڈنشل کیمپین کے دوران میں بہت ہی سخت بیانات دیے تھے اسلام کے تعلق سے, کہا تھا اسلام ہیٹس اس, تو یہ مسلم ممالک نے یہ بھولے نہیں ہیں ان کی بات کو. مگر چونکہ سعودی ان کے سامنے جو بیسٹ فیس جو پیش کر رہے ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور چاہیں گے کہ یہ امریکہ اور مسلم ممالک کی اور عرب ممالک کی کوآپریشن چلے. پاکستان وہاں پہ ہے, جو سعودی کی جو کیمپین, جو سو کالڈ ٹیررزم کیمپین جو چل رہی ہے, اینٹی ٹیررزم کیمپین, اس کے خلاف پاکستان شامل ہے, تو پاکستان کی جو ہے موجودگی کی وجہ سے بھی کافی سعودی عرب خوش ہے, اور دیکھنا یہ کہ اس میں نتیجہ کیا نکلے گا.
یہ تھے واشنگٹن سے ڈاکٹر احسان احراری. میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ مشرقی وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس سے پوچھا کہ یہ تاثر کتنا درست ہے کہ اس کانفرنس سے ایران خطے میں آئسولیٹ ہو رہا ہے.
جی بالکل, اس سمٹ سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سفر کی بات ہوئی ہے, جو دو مین آبجیکٹو امریکی ذرائع سے بتائے گئے ہیں سفر کے بارے میں, ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں انتہا پسندی کے خاتمے پر زور دیں گے, اور دوسرا ایران کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے اس کو روکنے اور ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرا خیال یہ کہ آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ایران کا جو کلیش چل رہا ہے, اور خاص طور پر سیریا میں اور یمن کے بعد بحرین میں بھی اب یہ ہائی لائٹ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سعودی عرب کا سفر ہے اور اس سمٹ میں ان کا جو خطاب ہوگا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی تعداد میں مسلمان ممالک اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے خیال میں کیا اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کے باقی رہنے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟
دیکھیے, او آئی سی تو اپنی جگہ موجود ہے, یہ سوال ضرور اٹھا تھا کہ اگر یہ جو ہارٹ 41 کنٹریز کا بنایا گیا تھا, اس تجویز میں چونکہ او آئی سی کو یہی کیا گیا, اور او آئی سی کو شامل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایران اس میں شامل ہونا پڑتا تھا, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر 41 ممالک کی جو فوجی تنظیم بنائی ہے, ایک الائنس بنایا گیا تھا, اس کے لیے اگر او آئی سی کی طرف سے سجیشن آتی تو پھر اس کی ویلیڈیٹی بنتی تھی, لیکن اب چونکہ امریکہ کی اس میں جو شرکت ہو رہی ہے اور دوسری طرف روس اور چین اور ایران کھڑے نظر آ رہے ہیں, ایک نیو کولڈ وار کا ایک مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں ایک ماحول نظر آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ او آئی سی تو آلریڈی آئسولیٹڈ تھی, اور اس نیو اٹمپٹ کے بعد میرا خیال ہے بالکل ہی بے اثر ہو کر رہ جائے گی او آئی سی, اور اب فیصلے سعودی لیڈ مسلم ورلڈ جو ایک الائنس بنا ہے, اب بڑا کھل کر سامنے آ گیا کہ ایک طرف ایران کا جو کلیم تھا مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ کا, اور دوسری طرف سعودی عرب کا ایک کلیم تھا, اب وہ پوٹینشیل سے نکل کر ایک ایکٹیویشن میں نظر آ رہا ہے. لیکن اگر امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ مسلم ورلڈ میں بھی اور خاص طور پر مشرق وسطی میں ایک امن کی صورت حال کرنا چاہتے ہیں اور اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے امریکہ کا کردار خطے میں پر عام صورت مدد کرنے مثبت بھی ثابت ہو سکتا ہے, لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اوباما پیریڈ میں ایران کو مین اسٹریم اور ریجنل پالیٹکس کی اس کے اندر لانے کے لیے جو نیوکلیئر ڈیل کی گئی, اب ٹرمپ صاحب کے زمانے میں دوبارہ ایک ریورس نظر آ رہا ہے اور ایران کو پھر آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو میرا خیال ہے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی.
تو ڈاکٹر صاحب, خطے کی یہ جو صورتحال آپ نے بیان کی, یہ ایران کے جو آج انتخابات ہو رہے ہیں اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, آج کے جو انتخابات ایران میں ہو رہے ہیں اس میں الیکشن کمپین کے دوران بڑا کلیئر نظر آیا کہ صدر روحانی جو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے تھے وہ نیوکلیئر ڈیل کا تھا. اگر اوباما والی پالیسی امریکہ میں جاری رہتی اور اس کا میرا خیال ہے 100% جو بینیفٹ تھا اور ایڈوانٹیج تھا وہ روحانی صاحب کو مل سکتا تھا, لیکن ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد دوبارہ سے جو ایران کے اگینسٹ کچھ اسٹیٹمنٹس آئے اور اقدامات بھی ہوئے, اس کی وجہ سے رئیسی صاحب کو کافی ایڈوانٹیج ملا اور جو انتہا پسند اور قدامت پسند حلقے ہیں ایران کے اندر انہوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا. ظاہر ہے اس سمٹ کا ایران کے اوپر براہ راست اثر ملا.
یہ تھے ڈاکٹر قندیل عباس.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
آئی پی ایل میں دوسرا کوالیفائر میچ آج بنگلور میں ممبئی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیموں کے درمیان ہے. میچ کی فاتح ٹیم اتوار کو رائزنگ پونے سپر جائنٹ کے مد مقابل ہوگی. دوسری جانب آئی پی ایل میں شریک کھلاڑیوں, کوچز اور فرینچائز مالکان نے سن رائزرز حیدرآباد اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان ہونے والے میچ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ میچ بارش سے متاثر ہوا جس کے نتیجے میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 6 اوورز میں 48 رنز کا ہدف ملا اور یہ میچ رات کو تقریباً 1:30 بجے اختتام کو پہنچا. رائزنگ پونے کے کوچ سٹیفن فلنگ کا کہنا ہے کہ T20 میں نظر ثانی شدہ ہدف کے طریقے کار کو بدلنے کی ضرورت ہے. آئی پی ایل کے چیئرمین راجیو شکلا کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بارش سے متاثر ہونے والے میچوں کے لیے ریزرو ڈے کو یقینی بنایا جائے گا. انڈیا نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم میں ایک تبدیلی کرتے ہوئے انفٹ منیش پانڈے کی جگہ دنیش کاتک کو ٹیم میں شامل کیا ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹوٹنہم نے لیسٹر کو 1-6 چھ گول سے ہرا دیا جس میں ہیری کین کے 4 گولز شامل تھے. ٹوٹنہم کے مینیجر پوچیٹینو کا کہنا ہے کہ ہیری کین دنیا کے چند بہترین اسٹرائکرز میں سے ایک ہیں. ٹاپ سیڈ ٹینس پلیئر اینڈی مرے ان کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے ہیں جو ماریا شراپووا کو وائلڈ کارڈ انٹری دینے کے حق میں نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ممنوع ادویات کی پاداش میں پابندی کی سزا مکمل کرنے والے پلیئرز کو وائلڈ کارڈ انٹری نہیں ملنی چاہیے. دوسری جانب ماریا شراپووا کا برمنگھم میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے لیے 2 سالہ معاہدہ طے پا گیا ہے, تاہم انہیں ان مقابلوں میں شرکت کی فیس ادا نہیں کی جائے گی. شراپووا کو فرینچ اوپن میں وائلڈ کارڈ انٹری نہیں دی گئی جبکہ ومبلڈن میں انہیں وائلڈ کارڈ انٹری دیے جانے کا فیصلہ 20 جون کو ہوگا. برطانوی ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا اٹالین اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں امریکہ کی وینس ولیمز سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں اور مردوں کے سنگلز مقابلوں میں نوویک جوکووچ, رافیل نڈال, مارن چلچ, میلوش شاونچ اور ڈومینک تھیم نے اٹالین اوپن کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سب اناس سے. سویڈن کے عوامی استغاثہ کی ڈائریکٹر نے وکی لیس کے بانی کے خلاف ریپ کے الزام کی تحقیقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے, لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے اہم خبروں کی ہیڈ لائنز یا شہ سرخیوں کا. سنتے ہیں فرج جاوید سے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کل سعودی عرب روانہ ہوں گے. وہ ریاض میں عرب اسلامک امریکن سمٹ میں بھی شرکت کریں گے. ایران میں آج ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پولنگ کے وقت میں 2 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا ہے. روس کی نیوز ایجنسی کے مطابق ملک کے نائب وزیر خارجہ نے شام میں حکومت کے حمایتی ملیشیا کے قافلے پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے. سویڈن کے پبلک پروسیکیوشن کی ڈائریکٹر نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کے خلاف ریپ کے الزام کی تحقیقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. فرانس کے نو منتخب صدر نے کہا ہے کہ فرانس مغربی افریقہ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف عسکری کارروائیاں جاری رکھے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سویڈن کے عوامی استغاثہ کی ڈائریکٹر نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کے خلاف ریپ کے الزام کی تحقیقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اسانج پر یہ الزام قریباً 7 برس قبل لگایا گیا تھا جس سے وہ مسلسل انکار کرتے رہے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات سنتے ہیں نازیہ گلزار سے.
سویڈن کے عوامی استغاثہ کی ڈائریکٹر مسز ماریان نیو نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جولین اسانج کے خلاف مبینہ ریپ کی تحقیقات ختم کر دی جائیں. انہوں نے اسٹاک ہوم کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسانج کی گرفتاری کا وارنٹ منسوخ کر دیا جائے. اسٹاک ہوم میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے مسز ماریان نیو نے کہا
ریپ کے الزامات کے خلاف تحقیقات ختم کرنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ہم نے اس مقدمے میں شواہد کی مکمل چھان بین کر لی ہے، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اسے مزید آگے بڑھانے کے لیے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے. اب مزید کوئی اقدامات کرنے باقی نہیں جن سے تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جولین اسانج کو باقاعدہ نوٹس جاری کیا جائے ان الزامات کے حوالے سے جن کا ان پر شبہ کیا جا رہا ہے. یہ اقدام لندن میں انٹرویو کے دوران کیا جانا تھا، لیکن جولین نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا تھا.
6 ماہ قبل لندن میں سویڈش حکام کی موجودگی میں جولین اسانج سے پوچھ گچھ کی گئی تھی. وہ ہمیشہ ریپ کے الزام کی تردید کرتے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دونوں خواتین کی مرضی سے ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا. ادھر آج اس خبر کے سامنے آنے کے بعد وکی لیکس نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب توجہ برطانیہ پر مرکوز ہو گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ نے یہ بات تسلیم کرنے سے نہ تو اقرار کیا ہے نہ انکار کہ ان کے پاس جولین اسانج کی امریکہ ملک بدری کا وارنٹ موجود ہے. ڈیوڈ لی ایک تحقیقاتی صحافی ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر جولین اسانج کے ساتھ کام کیا. انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سویڈن کے عوامی استغاثہ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے کہا،
مجھے واقعی اس فیصلے پر حیرت نہیں ہوئی کیونکہ جولین سزا سے بھاگنے والے نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سزا تو پہلے ہی بھگت چکے ہیں کیونکہ انہیں ایکواڈور کے سفارت خانے کے ایک کمرے میں اتنے لمبے عرصے تک محدود رکھا گیا جتنا کہ انہیں جرم ثابت ہونے پر سویڈن کی جانب سے بھی نہ رکھا جاتا.
سویڈن کے دفتر استغاثہ کے لیے آج کا دن حتمی ڈیڈ لائن تھی کہ وہ اسانج کے مقدمے کی تحقیقات کے سلسلے میں اسٹاک ہوم کی ڈسٹرکٹ کورٹ کو توسیع کے لیے اپنی درخواست بھیجے. خفیہ معلومات منظر عام پر لانے والی ویب سائٹ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج پر سویڈن کی 2 خواتین نے الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے ان خواتین سے جنسی زیادتی کی تھی. انہوں نے 2012 میں لندن میں واقع ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لے لی تھی. وہ ابھی تک وہی پر مقیم ہیں. اسانج کو خوف تھا کہ اگر انہیں سویڈن کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہاں سے انہیں امریکہ بدر کیا جا سکتا ہے جہاں ان پر انتہائی خفیہ معلومات کو منظر عام پر لانے کے معاملے پر مقدمہ چل سکتا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ میں مسلح افراد کے حملے میں 3 مزدور ہلاک ہوئے ہیں. کیچ اور اس سے متصل ضلع گوادر میں ایک ہفتے کے دوران مزدوروں پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق مزدوروں پر حملہ اوشاب کے علاقے میں کیا گیا. ان ذرائع نے بتایا کہ مزدور اوشاب کے علاقے میں سرکاری تعمیراتی کمپنی FWO کے ساتھ روڈ کی تعمیر کے ایک منصوبے پر کام کر رہے تھے. بعض اطلاعات کے مطابق حملے کا نشانہ بننے والے مزدور سودا سلف کی خریداری کے لیے اوشاب گئے تھے. انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق یہ لوگ ایک ہوٹل کے قریب بیٹھے تھے کہ وہاں موٹر سائیکل پر نامعلوم مسلح افراد آئے۔ مسلح افراد نے وہاں آتے ہی مزدوروں پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں 3 مزدور ہلاک ہو گئے۔ مزدوروں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تربت منتقل کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے مزدوروں کا تعلق سندھ سے بتایا جاتا ہے۔ کیچ بلوچستان کا ایران سے متصل ضلع ہے۔ یہ ضلع انتظامی لحاظ سے مکران ڈویژن کا حصہ ہے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے کیچ کی طرح مکران ڈویژن کے 2 دیگر اضلاع گوادر اور پنجگور میں بھی بدمنی کے دیگر واقعات کے علاوہ شاہراہوں کی تعمیر سے منسلک کمپنیوں اور ان کے کارکنوں پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایک ہفتے کے دوران مکران ڈویژن میں اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل کیچ سے متصل ضلع گوادر کے علاقے پشکان میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں روڈ کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرنے والے 10 مزدور ہلاک ہوئے تھے۔ ادھر ضلع ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ آپریشن چبدر کے علاقے میں کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ 8 کو گرفتار کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے 3 ٹھکانوں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مارے جانے والے افراد فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ تاہم آزاد ذرائع سے تاحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب کوئٹہ سے رخ کرتے ہیں پشاور کا۔ پاکستانی فوج کے مطابق سیٹلائٹ سے لی گئی ایسی تصاویر اور رپورٹ سامنے آئی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند تنظیمیں کالعدم تحریک طالبان اور داعش کے ٹھکانے موجود ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
شمالی وزیرستان ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میرن شاہ میں صحافیوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل ہارون نے بتایا کہ سرحد پار سے شدت پسندوں کا پاکستان میں داخل ہونے کے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ سے لی گئی ایسی تصاویر موجود ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے سرحدی علاقے پارچاؤ میں تحریک طالبان، خالد سجنا اور داعش کے تربیتی مراکز ہیں جہاں شدت پسندوں کی باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی زمین پاکستان پر حملوں میں استعمال ہو رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایسی تصاویر ہیں جن میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان کے کمانڈر عبدالولی ننگرہار ضلع میں یہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز پشاور کے صحافیوں کو شمالی وزیرستان ایجنسی لے جایا گیا جہاں انہیں امن کے قیام اور ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ہارون کا کہنا تھا کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی حمایت کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں آپریشن سب کے خلاف کیا گیا۔
کامن کوشچن ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو بھی مطلب انٹرنیشنل میڈیا یا فارنرز آتے ہیں کچھ اس طرح کی پرسیپشنز ہوتی ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسے قسم کے لوگ ہیں جس کو شاید سپورٹ ہے یہاں پر۔ تو دو چیزیں میں ان سے کہتا ہوں، ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی پوری ایجنسی اویلیبل ہے، آپ جہاں پر جانا چاہتے ہیں، جہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جب فائر ہوتا ہے نا تو گولی پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون سا گروپ ہے، وہ آپ کو اسی طرح رسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اکراس دی بورڈ آپریشنز ہوئے ہیں، تو یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں کوئی شرمانا پڑے کہ جی یہاں پر کوئی لوگ رہ رہے ہیں جس کو نو گو ایریا ہے یا کوئی خاص قسم کا اکانیز ہیں یا کوئی بھی اور ہے، وہ سب کو ہم ایک طریقے سے دیکھتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ میران شاہ بازار کو جدید انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔
یہ جتنا ایریا تھا میران شاہ بازار کا، یہ کوئی کلین ایریا نہیں تھا۔ اس میں ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہے کہ بہت ساری دکانیں ایسی تھیں جو ٹیررسٹ استعمال کر رہے تھے، جہاں پر آئی ڈیز نکلی ہیں، جہاں پر ویکل بورن آئی ڈیز نکلی ہیں، مختلف چیزیں نکلی ہیں۔ تو جب یہ آپریشن میں، اس کو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کچھ پکچرز آپ نے دیکھی بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ڈیسیجن ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ہم ان کو کمپنسیٹ تو کریں گے، لیول کر کے ان کو نئی دکانیں بنا کے دیں گے۔
ادھر محمد ایجنسی میں کل شام سے آج شام تک مکمل کرفیو نافذ رہا، سرکاری سطح پر اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ تاہم مقامی ذرائع کا کہنا تھا کہ محمد ایجنسی میں کچھ عرصہ پہلے تشدد کے متعدد واقعات معمول سے پیش آتے رہے، جس کے بعد کچھ علاقوں میں موبائل فون کی سروس بند کی گئی اور بعض علاقوں میں موٹر سائیکل چلانے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ آج کرفیو سے معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
خواشاں اس ہفتہ وار اخبار کا نام ہے جو پاکستان سے جاری ہونے والا چینی زبان کا پہلا اخبار ہے۔ اخبار کا 21واں ایڈیشن رواں ہفتے شائع ہوا ہے، جبکہ اسلام آباد میں واقع اخبار کے دفتر میں 2 سال سے کام ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے نازش سفر کی رپورٹ۔
پھول کاروبار، اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہی نام بنتا ہے پاکستان میں چینی زبان میں جاری ہونے والے پہلے اخبار خواشاں کا۔ خوا کا مطلب ہے پھول اور شاں کا مطلب ہے کاروبار۔ اخبار کے نام کی وضاحت میں بتایا گیا کہ لفظی مطلب پھول کاروبار ہے، لیکن لغوی معنی ہے خالص کاروبار۔ اس وقت خواشاں کے دفتر میں آ کر ایسا بالکل نہیں لگا کہ میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بلو ایریا کے کسی دفتر میں موجود ہوں، بلکہ کان پڑی آوازیں، دیواروں پر آویزاں تصاویر اور چینی روایتی قہوے کے لوازمات سبھی بیجنگ کے ماحول کے عکاس لگتے ہیں۔ ہفتہ وار اخبار کا 21واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے اور کام کا دباؤ اس وقت قدرے کم ہے۔ ادارے کے مطابق خواشاں کی اشاعت کی تعداد 5,000 ہے اور اس کے پڑھنے والوں کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ ہے۔ اخبار چینی زبان کے ساتھ انگریزی میں بھی شائع ہوتا ہے۔ ادارے کے مطابق اس کے صارفین میں پاکستان میں چینی سفارت خانے کا عملہ، چینی کمپنیوں میں کام کرنے والا اسٹاف بھی شامل ہے، جبکہ پاکستان اور چین میں موجود کاروباری افراد بھی اسے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اخبار کی چیف ایڈیٹر چینی نیاد رما کہتی ہیں،
میں سمجھتی ہوں کہ خواشاں پاکستان میں اپنی منفرد جگہ بنا سکتا ہے۔ ان دنوں چینی شہری تواتر سے پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ چین اور پاکستان بہت اچھے ممالک ہیں اور پاکستان کا شمار بھی کاروباری لحاظ سے بہترین ممالک میں ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔
کاروبار کے علاوہ اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی کی دوسری ترجیحات کے بارے میں اخبار کی مالک کمپنی کے سینئر عہدیدار ارسلان رضا نے بتایا،
بیسیکلی پریفر کرتے ہیں پیور بزنس کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد بزنس کے علاوہ ہم کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروموٹ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو۔
ارسلان رضا کہتے ہیں کہ ادارہ مستقبل میں ہفتہ وار اخبار کو روزنامے کی صورت دینا چاہے گا۔ ان کی نظر میں پاکستان میں چینی زبان کی صحافت کا مستقبل روشن ہے۔
اس ٹائم پاکستان کے اندر تقریباً لگ بھگ آپ کے 4 لاکھ کے قریب چائنیز جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر، صرف اسلام آباد کی کمیونٹی کے اندر آپ کے لگ بھگ تقریباً 20,000 سے 25,000 چائنیز وہ رہ رہا ہے۔ تو آف کورس مطلب اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، بزنس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو چائنا پاک اکانومک کوریڈور تو ایک بہت بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت برائٹ فیوچر ہے بزنس کے حوالے سے بھی، کلچر کے حوالے سے بھی۔
پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے اعلان کے بعد سے توانائی، تعمیر اور مواصلات کی کئی کمپنیوں نے پاکستان میں کاروبار بڑھایا ہے، لیکن یہ ہفتہ وار چینی اخبار اپنی نوعیت کا پہلا صحافتی قدم ہے۔ نازش ظفر، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
انڈیا اور پاکستان میں انگریزی زبان پر مہارت رکھنے والوں کی زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے، یہ تو کوئی راز ہی نہیں، لیکن اچھے انگریزی اسکولوں میں داخلہ کہاں آسان ہے؟ بس اسی بارے میں ہے عرفان خان اور سبا قمر کی فلم ہندی میڈیم جو آج ریلیز ہوئی ہے۔ سبا قمر پاکستانی اداکارہ ہیں اور عرفان خان بالی ووڈ کے سٹار، لیکن اس مرتبہ فلم کے خلاف کہیں کوئی احتجاج ہوا نہیں ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سرکاری اسکول میں جائے گی تو کچھ نہیں سیکھ پائے گی، کوئی انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی روح کانپ جائے گی۔
ایک طرف کلبھوشن جادھو کے مقدمے پر اختلافات ہیں اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی آرزوئیں۔
ہماری بچی انگریزی اسکول میں پڑھ لکھ لے گی تو بھائی آئی بھائی ہو جائے گی، تو ہم نے اس کے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے سب کچھ کیا۔
ایک بہتر زندگی کا خواب جو سرحد کے دونوں طرف ہی دیکھا جاتا ہوگا، بس اس کی گونج زیادہ سنائی نہیں دیتی۔ عرفان خان کہتے ہیں کہ جسے انگریزی نہیں آتی اسے ذرا حقارت کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے۔
ایک ہماری مانسکتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ انگریزی جاننے والے تھوڑے سپیریئر لوگ ہیں، تو اور ہندی میں اگر انگریزی کا پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے تو لگتا ہے کہ اس آدمی میں کچھ کمی ہے۔ خاص طور سے لڑکیاں تو بھاؤ دینا کم کر ہی دیتی ہیں۔
آپ نے فیس کیا ہے؟
ہاں، غلط انگریزی نکل گئی، سینٹینس غلط بول دیا تو لڑکیوں کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا بدل جاتا ہے۔
4 سکولوں کے ریزلٹ آ گئے، ہمارے پیا کا نام نہیں آیا کہیں۔
ایک آپشن ہے۔
اس فلم میں عرفان خان کی بیوی کا رول نبھایا ہے سبا قمر نے، जो फर्राटे दार अंग्रेजी बोलती हैं। सबा कमर के साथ काम करने का तजुर्बा इरफान खान के लिए कैसा रहा?
कैरेक्टर प्ले करना इनके लिए बहुत इजीली नेचुरली आता है, तो और हमें लड़की भी ऐसी चाहिए जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, एक्ट्रेस हो, खूबसूरत हो और चटपटी हो, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ढूंढते ढूंढते हमारी सर्च जो है वहाँ पर टिकी और हमें लगा, तो हमने जब न्योता भेजा तो यू नो उन्होंने ऑफर मंजूर कर लिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तानी अदाकारों को फिल्म में शामिल करना खतरे से खाली नहीं, लेकिन फिल्मों के माहिर अर्णब मुखर्जी कहते हैं कि फिल्म साज कुछ अलग करने की कोशिश में ये खतरा मोल लेते हैं।
तो नवीनता ढूंढने में उनको लगता है चलो एक पाकिस्तान से एक्ट्रेस ली जाए या एक्टर लिया जाए जो शायद हमारी फिल्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। दूसरी बात, एक मेरी कई प्रोड्यूसर्स से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि एक जो हमें बहुत एडवांटेज दिखाई देता है वो ये है कि पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं, ख़ास तौर से जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनका भाषा पर बहुत दखल रहता है। यानी आप अगर तो बॉलीवुड की कोई भी एक्ट्रेस देखिए, अगर आप उनसे हिंदी में जवाब कुछ मांगेंगे तो वो अंग्रेज़ी में जवाब देती हैं इंटरव्यू के दौरान। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वो उर्दू हिंदी बोल लेती हैं। अच्छा, और जैसे मैंने कहा कि एक नई चीज़ ढूंढने में उनको लगता है एक नया चेहरा अगर आएगा तो शायद ऑडियंस को पसंद आएगा।
लीजिए, बात घूम फिर कर जबान पर ही आ गई, कभी कभी हिंदी उर्दू भी काम आ जाती है।
स्विमिंग पूल की स्पेलिंग आती है तुमको?
यार जो बता दी तो नहाने देंगे।
अच्छा चलो बताओ क्या है?
स्विमिंग?
हाँ।
तो ऐसे तो आ गया अपने पहले।
आ गया, आगे
तो आगे आगे हिसाब लगा लो, उसमें क्या इतनी दिक्कत थोड़ी है, मुश्किल है क्या?
सबा कमर को भी फिल्म प्रमोट करने के लिए इंडिया आना था।
नहीं नहीं, शी विल प्रमोट। ओह यस यस, उन्होंने अप्लाई किया है वीजा का, तो लेट्स सी। इंडिया पाकिस्तान मतलब वीजा जब दे रही है गवर्नमेंट तो फिर क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट वीजा नहीं दे तो फिर समझ में आता है, गवर्नमेंट तो वीजा दे रही है ना।
लेकिन वो आ नहीं सकी। सरकारों का मूड और मौसम कब बदल जाए किसे खबर होती है।
इस देश में अंग्रेजी जबान नहीं है, क्लास है राज क्लास। जैसे चमकेंगे
देखे है साड़ी अखियां। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे की जबान समझते भी हैं और नहीं भी। सुहेल अली, बीबीसी दिल्ली।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
और अब सुनिए खेल के मैदान से।
कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मैं कप्तान बनूंगा और फिर अल्लाह मुझे इतनी कामयाबियां देंगे।
यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए DRS की।
एक तरीके से मैं मानता हूँ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे थे।
नई तारीख रकम करके मिस्बा और यूनुस अलविदा। नामुमकिन DRS क्रिकेट के लिए कितना नुकसान दे, और BCCI से निकाले गए क्या आज भी उतने ही ताकतवर। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक इम्तिहान में सुरखरू हो चुकी और अब अगले इम्तिहान की तैयारी है, और ये इम्तिहान है इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें उसका मुकाबला भारत, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका से है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम क्या कर दिखाएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में उसने जो कुछ कर दिखाया वो मुद्दतों याद रहेगा।
Wins the match, wins the series for the first time,
فور پاکستان.
ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے ساتھ ہی کپتان مصباح الحق اور یونس خان کے بین الاقوامی کریئر بھی اپنے اختتام کو پہنچے. میں نے مصباح الحق سے پوچھا کہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز جیتنے والے کپتان کی حیثیت سے کریئر کا اختتام اپنے کریئر سے کتنے مطمئن ہیں.
الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ جس طرح میرا کیریئر تھرو آؤٹ بڑی مشکلوں سے گزرا 2007 سے پہلے, تو شاید یہی لگ رہا تھا کہ جو میں نے وہ چند میچ کھیلے ہیں وہی رہیں گے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اس کے بعد کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے میں کپتان بنوں گا اور پھر اللہ مجھے اتنی کامیابیاں دیں گے اور پاکستان ٹیم اور لڑکے پرفارم کریں گے میرے اس میں. آبویسلی خوشی اس چیز کی ہے کہ جو محنت کی اور ایک اپنی طرف سے سنسیریٹی سے اس گیم کو کھیلا اور اس کے لیے جو کچھ بھی ایفرٹ اپنے کی, اس کا میرے خیال میں جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے اللہ کا. اس نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا شاید میں اپنے آپ کو جو ہے وہ حقدار نہیں سمجھتا.
ویسٹ انڈیز کے خلاف اس ٹیسٹ سیریز میں نامکمل ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈی آر ایس کا استعمال موضوع بحث بنا رہا اور متعدد فیصلے نامکمل ڈی آر ایس کے سبب بری طرح متاثر ہوئے. میں نے اس سیریز کی کامنٹری کرنے والے سابق ٹیسٹ کرکٹر باجد خان سے پوچھا کہ مکمل ٹیکنالوجی کے بغیر ڈی آر ایس کا کیا فائدہ.
یہ اب آئی سی سی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے ڈی آر ایس کی. اگر ڈی آر ایس آپ رکھتے ہیں تو سارے ٹولز ہونے چاہیے, ہاٹ اسپاٹ ہونا چاہیے, ریئل ٹائم سنیکو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے, ورنہ تو ڈیسیشن اوور ٹرن کرنے کے لیے بہت ہی واضح اگر آپ کو نظر آئے یا آواز آئے یا ڈیویشن ہوئے تو تب ہی اوور ٹرن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ اوور ٹرن کرنا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے. وہ سب کو لگا ایسے کہ کارٹ بیائنڈ ہو گیا ہے, سب کو لگا ایسے کہ شاید یہ آؤٹ ہی تھا, لیکن کیونکہ وہ جو ورڈنگ ہے کنکلوسیو ایویڈنس ٹو اوور ٹرن, اس کے مطابق تو اوور ٹرن نہیں ہو سکتا تھا.
پاکستان سپر لیگ اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کی سماعت پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹرائبونل کے تحت جاری ہے, جس میں آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے چیئرمین سر رونی فلینیگن بھی گواہ کے طور پر پیش ہو چکے ہیں. میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل حیدر رضوی سے پوچھا کہ اس سکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث کھلاڑیوں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے کرنل اعظم کی جانب سے اپنی مرضی کا بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟
کرنل اعظم پلیئرز کو ان کی کوڈ کے مطابق جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ گائے بگائے آگاہ کرتے رہے, جو کوڈ میں بھی گیون ہے. کرنل اعظم وہی ہیں جو ان کو لیکچر بھی دیتے تھے, جو ان کو کوڈ کی ذمہ داریاں اور وہ ان کو سچ بولنے کی تلقین کرتے رہے ہیں. اب چونکہ اب ان پلیئرز کا معاملہ ٹریبیونل میں ہے تو کرنل اعظم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کا معاملہ ختم کرا سکیں, یا یہ جو جیسا کہ پلیئرز کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے, الیج کیا جاتا رہا ہے کہ کرنل اعظم کہتے ہیں مان جاؤ تو یہ ہو جائے گا, میں صلح کر میں معاملہ ختم کرا دوں گا. کوئی ختم نہیں کرا سکتا, معاملہ ٹریبیونل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ٹریبیونل اس کا فیصلہ کرے گا. پلیئرز نے جو بھی بات کرنی ہوگی, جو بھی ماننا ہے یا نہیں ماننا, وہ ٹریبیونل کے سامنے ہی ہوگا, کرنل اعظم کے سامنے کچھ نہیں ہوگا.
تفضل رضوی سے میں نے پوچھا کہ سر رونی فلینیگن کے ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت آخر کیوں محسوس کی گئی؟
دیکھیں, بطور جواب پیش کیے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایکسپلین کیا جا سکے ٹریبیونل کے سامنے کہ یہ پی سی بی کی انویسٹیگیشن ہے, پی سی بی کا ڈومیسٹک میچ تھا, پی سی بی کے پاس انفارمیشن تھی اور آئی سی سی کے پاس بھی این سی اے سے انفارمیشن تھی. دونوں جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کی اور شیئر کرنے کے بعد آئی سی سی نے پی سی بی کو اسسٹ کیا ان انٹرویوز میں جو ان پلیئرز کے کیے گئے اور سارا کچھ. تو یہ ان کے ACSU کے سربراہ رونی فلینیگن نے بھی آ جا کے آئی سی سی کو سارا کنفرم کیا. اور ایک بہت لوگوں کے ذہن میں جو اور بھی سوالات تھے ٹریبیونل کے ذہن میں, جتنے بھی سوالات تھے, ابہام کو دور کیا گیا. گواہان ایک دم سے پیش نہیں کیے جاتے, گواہان کا پہلے لسٹ آف وٹنس دی جاتی ہے جو کہ آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے دے دی گئی تھی, جو شرجیل خان صاحب کے وکلا کے پاس بھی تھی اور ٹریبیونل کے پاس بھی تھی. اسی آرڈر کے مطابق سارے گواہ پیش ہوئے.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ना चाहते हुए भी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया, लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले? क्या बीसीसीआई से निकाले गए लोग आज भी उतने ही ताकतवर हैं? इन सवालात के जवाबात के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
इन दिनों भारत में जारी आईपीएल 10 का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी टीम का फैसला आज होगा। आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने है। अब पुणे को देखिए, जिसके मालिक शुरुआती दौर में साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर तंज कस रहे थे और ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव स्मिथ की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, वही स्टीव स्मिथ क्वालिफायर मुकाबले में महज एक रन बना सके, लेकिन धोनी ने सिर्फ 26 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 40 रन ठोककर टीम की जीत में अहम रोल अदा किया। बेरहम क्रिकेट की यही खूबसूरती है। कुछ यही हाल बीसीसीआई का भी है, जिसे अगले महीने इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आखिरकार टीम का ऐलान करना ही पड़ा। इससे पहले वो आईसीसी से मुनाफे में बंटवारे को लेकर टकराव पर थी। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम को ना भेजकर आईसीसी पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी इस चाल को बीसीसीआई में सुधारों के लिए बनी मुंतजमीन की कमेटी ने ये कहकर नाकाम कर दिया कि टीम को हर हाल में चैंपियंस ट्रॉफी में भेजा जाए। तो क्या इस मुद्दे पर बीसीसीआई को मुंह की खानी पड़ी? क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
अब ये जो धमकी दे रहे थे, एक तरीके से मैं मानता हूँ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे थे, जो क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से सफल नहीं हो पाई। आईसीसी क्या कह रही थी, जब ये बिग थ्री ने मेजर रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इंडिया, श्रीनिवासन साहब ने करवाया कि ज्यादा पैसे उन्हीं को मिलेंगे क्योंकि इंडिया की मार्केट से पैसे आते हैं और इंडिया की वजह से ज्यादा देखते हैं, तो उन्होंने ये मनी का जो स्ट्रक्चर चेंज किया था, इससे सारे लोग दुखी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी देश हैं जो अभी क्रिकेट से पैसा बना नहीं पाते हैं कि उनको पैसे ना दिए जाए ताकि उनकी क्रिकेट सुधरे।
वैसे बीसीसीआई जो अपने मनमाने फैसलों से आईसीसी को झुकाने में माहिर और कामयाब मानी जाती थी, उसे पर्दे के पीछे अभी भी बीसीसीआई के साबिक प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन से सलाह मिल रही थी। अब ये बात समझ से परे है कि जब उनकी बीसीसीआई से छुट्टी हो ही चुकी है, तो वो क्यों बीसीसीआई में दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पहेली को सुलझाते हैं प्रदीप मैगजीन।
अभी तक लोधा रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनी है, इनको कहा गया कि आप ये इम्प्लीमेंट करवाइए, और अभी भी बोर्ड के ऑफिशियल सोचते हैं कि शायद वो किसी तरीके से इससे बच जाए। और उसका एक जो रास्ता मेरे ख्याल से उन्होंने ढूंढा था कि बॉयकॉट आईसीसी का कर लेते हैं, एक नेशनल इशू बना लेते हैं। क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कह रही है कि नहीं, इसको मत बॉयकॉट करो, लेकिन बोर्ड कह रही है कि देखो ये गलत कह रहे हैं क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मेरे ख्याल से उनकी चाल थी कि किसी तरीके से क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को बदनाम किया जाए, जिसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन अभी तक उनकी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो किसी तरीके से वापस आ जाए।
अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान से 4 जून को खेलेगा, जिसके सारे टिकट पहले ही बिक चुके हैं। इससे पहले भारत ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप और एशियन विलियर्ड्स चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान को वीजा नहीं दिया। कमाल की बात है कि खेल के मैदान में दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों को देखने के लिए दुनिया बेचैन है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश सियासत का शिकार होकर दम तोड़ रही है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग के फाइनल में ले आई है। 3 जून को कार्डिफ में होने वाले इस फाइनल में रियल मैड्रिड का मुकाबला होना है यूवेंटस से। रोनाल्डो की शानदार कारकर्दगी स्पेनिश लीग लालिगा में भी जोरों पर रही है, और ये इसी का नतीजा है कि रियल मैड्रिड की टीम टाइटल से अब सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी पर है। ये टाइटल रियल मैड्रिड के नाम रहेगा या बार्सिलोना अपना एजाज बचाने में कामयाब हो जाएगी, ये फैसला होगा इतवार को। और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
चीन में शंघाई डायमंड एथलेटिक लीग में चीन के शू बिंग तियान ने 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता। कोरिया में 10वीं एशियन यूथ नेटबॉल चैंपियनशिप खत्म हो गई है। फाइनल में सिंगापुर ने मलेशिया को 43 के मुकाबले में 47 स्कोर से हराकर फाइनल और चैंपियनशिप जीत ली। एशियन वुमन बेसबॉल चैंपियनशिप सितंबर की 2 तारीख से हांगकांग में मुनक्कद की जाएगी। बुध के रोज कराकरम रेंज में मैराथन रेस का इनेकाद किया जा रहा है। रेस का खसूसी पहलू यह है कि 42.2 किलोमीटर की ये रेस सतह समुंदर से 4693 मीटर की बुलंदी पर मुनक्कद की जा रही है।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مائیکل ریگرڈ, اسلام آباد میں عامر صدیق. عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کل سعودی عرب روانہ ہوں گے. وہ ریاض میں عرب اسلامک امریکن سمٹ میں بھی شرکت کریں گے. ایران میں آج ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پولنگ کے وقت میں 2 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا ہے. وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کے خلاف ریپ کے الزامات کی تحقیقات ختم ہونے کے اعلان کے بعد ان کا کہنا ہے کہ وہ ان الزامات کے تحت گرفتاری کی کوششوں کو نہ تو بھولیں گے اور نہ ہی معاف کریں گے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی سوڈان میں صدر کی حمایتی افواج اور ان کے مخالف رہنما کے حمایتی جولائی 2016 سے جنوری 2017 تک بڑے پیمانے پر جنگی جرائم میں ملوث رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایران سے متصل ضلع کیچ میں مسلح افراد کے ایک حملے میں 3 مزدور ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.